نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتاب ہے فیوز یستانی، جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اسی طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کو پہچاننے والے بن جائیں. اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کے ہر عطار پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، جب دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، یعنی اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کی صفات کمال کو پہچان لیتا ہے، دل اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہو جاتی ہے تو محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں، محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں، پھر نافرمانی پر جرت نہیں ہوتی، پھر دل کے اندر سے ایسی رغبت اٹھتی ہے اللہ کی ہر بات کو ماننے کے لیے. یعنی شریعت مطہرہ پر چلنا پھر بوجھ نہیں ہے، گرانی نہیں ہے، سستی نہیں ہے. آج گرانی ہے، سستی ہے، جی چاہتا نہیں ہے، اندر سے آمادگی نہیں ہے، کھینچ کھانچ کے اپنے آپ کو لایا جاتا ہے. صبح فجر میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، رات دیر دیر تک بے مقصد جاگنا آسان ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے. لیکن جب دل کے اندر شفافت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، دل کے اندر کا صحیح احساس بیدار ہو جاتا ہے، حقائق دل پر کھلتے ہیں، پھر صبح کا اٹھنا تو بہت ہی آسان ہے، پھر تہجد کی بھی ایسی لذت ایک نصیب ہو جاتی ہے کہ یہ بھی چھوڑنا مشکل ہے. جی، جن کے دل اس سے آشنا ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بیماری کے اندر بھی، ذوف کے اندر بھی اس وقت سونا مشکل ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریبی زمانے میں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف خان رحمۃ اللہ خلیفہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بڑھاپے کے اندر بیماری کے غلبے سے کمزوری بہت زیادہ ہو چکی، لیکن چونکہ عادت ہے تہجد کے پڑھنے کی، تو تہجد کے وقت میں آنکھ تو کھل گئی لیکن ہمت ہی نہیں ہے، کبھی ایسی بے بسی بھی آ جاتی ہے. بیماری، بڑھاپا ہے، کمزوری، اٹھ تو گئی ہیں کیونکہ عادت ہے اٹھنے کی، لیکن کیا ہے، ہمت. تو فرماتے ہیں کہ نفس سے بحث شروع ہو گئی. نفس کتنا مزکی بن جائے، کتنا مطمئنہ بن جائے، کتنا یہ، لیکن پھر بھی یہ شرارت سے باز نہیں آتا. یہ اللہ والے سمجھتے ہیں اس کے مکروں کو، یہی سیکھنا ہے. فرماتے ہیں نفس کیا کہہ رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے کہ ساری زندگی نفل پڑھے، نفل ہی تو ہے نا، تہجد پڑھی ہے، کبھی قضا نہیں کی، آج کمزوری زیادہ ہے، بیماری ہے، آج نہ پڑھو تو کیا رجے، کہ جی نفل نہ پڑھے تو گناہ تو نہیں ہے نا، یہ بڑا مفتی ہے، نفس جو ہے نا یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آج نہ پڑھو، کیا رکھو، کون سا گناہ ہو جائے گا؟ دیکھو نا فرائض کی قسم یاد ہے نا، فرض کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کیوں جی؟ اس کے بعد واجب آ گیا، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، پھر سنت موقع تاکید ہے کرنا چاہیے، پھر سنت غیر موقع یہ ہے نا، پھر کیا گیا سنت کے بعد ہی مستحب، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی موقع تو مباح، نہ ثواب نہ عذاب، پھر یا مکروہ تنزیہ کراہیت ہے لیکن تھوڑی نہ، کہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب پہنچ گئے پھر حرام آ گیا، یہ ساری اعمال کی قسمیں ہیں۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نفس مشورہ دے رہا ہے کہ ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، گنجائش ہے، تھوڑا آج کیا رہتا، کیونکہ ہمت نہیں ہے، تو نفس سے مکالمہ شروع ہو گیا ہے، کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، بات تو تیری، چلو نفل نہیں پڑتے آج کیونکہ ہمت نہیں ہے، لیکن وقت یہ بڑی بڑا خاص ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، جب دل اس وقت کی اس لذت سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس وقت آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کروں، وقت بڑا ہے، تو چلو نفل نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو، لیٹے لیٹے کچھ ذکر کر کے اللہ سے دعائی کر لیتے، مغفرت بھی مانگ لیتے ہیں، تو وہیں لگ گئے، کیا کر لیں، کچھ ذکر کیا، کچھ دعا میں لگ گئے۔ پھر یکا یک نفس سے کہا، اگر وضو کر لیں نا پھر جا دل جم رہی ہے، زیادہ برکت ہے، بے وضو بھی دعا مانگ سکتا ہے نا، ذکر تو کر سکتا ہے نا، لیکن وضو کر کے ذرا چل ہمت کر، چل کے وضو تو کر لے، تو اپنے آپ کو بہلا کے نفس کو کہاں چلے گئے، استنجا کرنے، استنجا کیا، وضو کیا، جب استنجا وضو کر لیا پھر نفس کو کہا کہ بھائی استنجا بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، اب نفل پڑھ لی، کہتے ہیں بس اللہ بچھایا اور مجھے جو اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے، نفس بہانے بھی بنائے تو اس کو بھی بہلا کے لے آتے، تو یہ ہے دل کے بننے پر، دل کے اندر بیداری پر، دل کے اندر شفافت پر، لطافت پر، پاکیزگی پر، دل کے اندر سے اپنے اندر کے منفی جذبات کو نکالنے پر، ان کو مغلوب کرنے پر، تو یہی ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے، تصوف کا خلاصہ یہی ہے، دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایسی استعداد حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بنے، جس درجے کی بھی، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے والے بنے، جس درجے کی بھی، یہ نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے، اس پہ نہیں پڑتا کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آدم کہتے ہیں صغیرہ ہی تو ہے جی، کبیرہ تو نہیں ہے نا، گناہ ہے صغیرہ ہی تو ہے نا، کبیرہ تو نہیں ہے نا، خانی مطلب فرمایا کرتے تھے اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ صغیرہ چنگاڑی ہے اور کبیرہ انگارا ہے، کپڑوں کے باکس کے اندر اگر آگے چنگاڑی پڑ جائے چھوڑ دیں گے، کبھی سوچا ہے چھوٹی چنگاڑی آ گئی، کیوں جی، کہ بچیں گے اس سے بھی، صغیرہ چنگاڑی ہے، کبیرہ انگارا ہے، پھر یہ نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے، اس لیے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہے، یہ مستحب کو بھی اولا سمجھتا ہے، مستحب کو بھی، بلکہ حضرت سماتے ہیں ایک جگہ، انہیں کے بعد میں ایک جگہ آئے گا کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں نوافل کا وجود ہی نہیں. یہ ذرا جملہ پڑھے رہا ہوں، سن لے ذرا دوست، ان کے نوافل کا، یہ نہیں کہ نوافل نہیں پڑھتے، ان نوافل بھی زندگی بھر مثل فرائض کے کبھی چھوٹے ہی نہیں. آپ سمجھے نا، زندگی بھر کبھی نفل کی بھی قضا ایسے اہتمام کے ساتھ. پھر نفس کو بہانے نہیں بنانے دیتے. یہ دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہمیں شک ہوتا ہے کہ اتنی زندگی ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی توقی کر، یعنی اس زمانے میں ایک دو نہیں کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. یہ صلاحیت کیسے حاصل ہوئی آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم تو اعتراض جڑ دیں گے کہ اللہ نے ان کو دی صلاحیت، اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطا فرمائی. تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ایسی مجالس میں جب بھی کہیں جائیں تو اپنے اندر ٹٹول ٹٹول کو کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکالیں، ایک ہی غرض ہو کہ ہمارا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے. اس واقعے سے جو مقصود ہے کہ دل کے اندر وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے، ہر نافرمانی کو چھوڑیں، ہر اطاعت کو کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ طلب ہوگی، اللہ میں عطا فرمائیں گے. یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا. اب یہ حضرت کی مجلس جس کو ہم پڑھ رہے ہیں 545 ہجری کی ہے، آج بھی اس میں تاخیر ہے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آ رہے تھے. تو یہ ہم ایک مجلس پڑھ رہے تھے اللہ والوں کی صفات بیان فرما کر، یہ چند سطریں دیکھ لیتے ہیں. وہ ملائکہ کے ساتھ لاحق ہوئے اور مرتبے میں ان سے بھی بڑھ گئے. کون؟ اللہ والے. سیل چلی آ رہی پیچھے سے، جب نفس کو انہوں نے مغلوب کر لیا اور شیطان سے بچ گئے، فضاؤں سے بچ گئے، اللہ کی اطاعت پر آ گئے، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالا، کسی کا خوف نہیں، کسی سے ہے توقع نہیں، کسی سے امید نہیں، سوائے کس کے؟ اللہ سے. تو یہ صفات حاصل کرتے کرتے ان کے قلوب کیا ہو گئے؟ فرشتوں کے ساتھ لاحق ہو گئے، بلکہ ان سے بھی بڑھ گئے، فوقیت لے گئے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ فرشتے کے اندر منفی جذبہ ہے ہی نہیں ہے، انسان میں منفی جذبات ہیں، پھر ان منفی جذبات کو دبا کر جو عطا پر آتا ہے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اسے کہ فوقیت لے کے بڑھ گئے. حق تعالی کی معرفت اور اس کے علم میں ملائکہ پر فوقیت لے گئے، فرشتے ان کے خادم، ان کے ملازم. ایک دن ایسے ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا نام تھا رضوان، تعارف ہوا، نام پوچھا، پہلی ملاقات تھی ان سے، نام کے رضوان نے کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ خوش طبعی کے لیے کہا، وہ سمجھے پہلی بات، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے. خوش طبعی کے لیے کہا، پھر جیسے سمجھ گئے، جب بات بتائی نا کہ رضوان کون ہے، جنت کا داروغہ ہے نا، کہ یہاں کیسے. تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت دعا فرما دیں اللہ مجھے رضوان بنا دے. میں کہ کیوں؟ رضوان کیوں بنو؟ وہ بنو جس کا رضوان خادم ہے. رضوان کیوں بنو؟ یہ وہی آ رہا ہے مضمون. فرشتے ان کے کیا ہیں؟ فرشتے ان کے کیا ہیں؟ ملازم ہیں. ان سے استفادہ کرتے ہیں ان اللہ بات فرشتے سے. کیوں کہ حکمتوں کی موسلا دھار بارش ان کے قلوب پر برسائی جاتی ہے. اس دل کے اندر کی اس شفافت اور لطافت جب اندر سے نفسانیت نکل جاتی ہے, گندے جذبات مزمحل ہو جاتے ہیں, صفات مظلومہ کل عدم ہو جاتی ہیں, ایسی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کیا حکمتوں کی موسلا دھار بارش برسائی جاتی ہے اور ان کے قلوب جملہ آفتوں سے محفوظ ہے. جملہ آفتیں ان کے اعضاء, ان کی اجسام, ان کے نفوس تک آتی ہیں, ان کے قلوب تک نہیں آتی. بیماری آئے گی جسم پر آئے گی نا, دل میں نہیں آئے گی. اسی کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے بیمار کے تعلق تین قسمیں فرمایا کرتے تھے. بیمار تین قسم کے ہیں. اگر بیماری کے اندر شکایت ہے اللہ سے, یہ قہر خداوندی کی علامت ہے, اس پر قہر ہے. اور اگر دل کے اندر جو ہے یعنی صبر ہے اور سکون ہے, یہ مغفرت عصیان ہے کہ گناہ جھڑ رہے ہیں. اور اگر دل کے اندر صبر بھی سکون بھی اور اللہ کی طرف توجہ اور بڑھ رہی ہے, یہ درجات کی بلندی کی علامت ہے. یہ بڑوں کی باتیں. تو آفتیں آئیں گی, بیماری آئے گی, بیماری کا جسم پر اثر آئے گا, تکلیف کا احساس ہوگا, ہائی وائی بھی کر لیں گے. یہ بھی بتا دیں تھانی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, فرماتے تھے شدت تکلیف میں کراہ لینا عین عبدیت کی علامت ہے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں, میں تو چوٹ لگے گی, درد تو ہوگی نا, انسان ہوں میں تو بندہ ہوں. یا فرما رہے ہیں کہ آفتیں کیا ان کے نفوس تک آتی ہیں, اجسام تک آتی ہیں, ان کے قلوب تک نہیں آتی. یعنی دل کے اندر اللہ کی طرف ایسی ایک ان کی ہوتی ہے وہ توجہ ہے, دل اثر نہیں لیتا. یہ ساری چیزیں کیا ذوق کی ہیں, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بھی ذوق کو بیدار فرما دے گی. آگے فرماتے ہیں اگر تو ان کے مرتبے تک پہنچنا چاہے, اول حقیقت اسلام حاصل کر. اب یہ سارا پڑھنے کے بعد دل کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ میں بھی اس مرتبے پہ پہنچ جاؤں, تو سب سے پہلے کیا کر, حقیقت اسلام. ہماری طرح لفظی اسلام نہیں ہے کہ نام مسلمانوں والا اور اسلامی, اسلام پسند ہی نہیں ہے. اسلام سے مراد اسلامی طریقے پسند نہیں ہیں, وہ لباس ہی پسند نہیں. عجیب بات ہے کہ دعویٰ محمدی ہونے کا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور حضور کے دشمنوں کا لباس پسند ہے. توبہ توبہ. ان کے بچوں کے لباس پسند جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا سنت طریقہ لباس کا اسلام کی حقیقت. نام کیا ہے؟ آج بازار سے تصویر کے بغیر کپڑے ملنے بچوں کے کیا ہو گئے ہیں, مشکل ہو گئے ہیں. ناممکن تو نہیں ہے, ابھی ہیں. ہماری رغبات بدل گئی ہیں, ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. ایک جگہ جانا ہوا, ایک صاحب اپنے پوتے کو ملانے کے لائے, اس پوتے کے گلے میں بب پڑا ہوا, اس پر تصویر بنی ہوئی, جانور جو آج کل عام ہے. میں کہہ بیٹھا ہیں، دیکھو آپ ماشاءاللہ آپ کا تو مقام اتنا اونچا ہے اور یہ سفید داڑھی ہے، وہ
جی کیا
حضرت ملتے ہی نہیں تصویر کے بغیر. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کسی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ملتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. جو آدمی بچنا چاہتا ہے، وہ بیٹے نے فوراً کہہ دیا ان کے ابو میں بھول گیا، میری جیب میں پڑا ہوا، میری بیوی نے کہا تھا حضرت آ رہے ہیں تو یہ ڈال لینا. بغیر یعنی حضرت کے لیے ڈالا رہے. تو کیا ہے، اندر رغبات کدھر گئی ہوئی ہیں؟ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ کی مدد کیسے آئے؟ یہ سما رہے ہیں کہ اگر تو ان کے مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے جو ان پر بارش ہو رہی ہے، کس کی؟ حکمتوں کی، انوار کی، جس سے فرشتے پیدا اٹھا رہے ہیں، اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کر؟ حقیقت اسلام کو حاصل کر. اسلام کی حقیقت حاصل کر، اس کے بعد کھلے چھپے سارے گناہ چھوڑ. کھلے، ہم جیسے زہر کے دیندار جو ہے کھلے تو چھوڑ دیتے ہیں، اور تنہائیوں کے اندر توبہ توبہ اللہ کی توبہ. دل کے اندر، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے تقوی، ہا ہونا تقوی، ہا ہونا تقوی، ہا ہونا تو اشارہ الیہ، سینے کی طرف تین دفعہ ہاتھ مار کے اشارہ کیا. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تو ان کے مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اول حقیقت اسلام، یعنی اپنا ظاہر تو بنا اسلام کے مطابق، اس کی حقیقت کو تو حاصل کر، اور اس کے بعد کیا کر؟ کھلے چھپے سارے گناہ چھوڑ. اور پھر کامل احتیاط اختیار کر. احتیاط کامل کیا کہتے ہیں؟ پرہیز علاج سے. کامل احتیاط، گناہ چھوڑ، پھر گناہ سے بچنے کے لیے کامل احتیاط. اس لیے ہم نے دیکھا اللہ والوں کو، جن بزرگوں کی اللہ نے موقع دیا ان کی صحبت ان کے قریب، ان کو دیکھا واقعی بہت محتاط. کسی کا پانی گھونٹ کا گھونٹ بھی نہیں پیتے تھے، ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا پانی کا گھونٹ بھی. ہمارے اول تو حقیقت کی، حقیقت اسلام حاصل کر، اس کے کھلے چھپے سارے گناہ چھوڑ، پھر کامل احتیاط اختیار کر، اس کے بعد دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے بھی رفت اٹھا. درجے بتا رہے ہیں، مباح تو ہے، مباح میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہ اللہ والے کہتے ہیں ایسے کام کو کیا کرنا جس میں فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، مباح وہ کام ہے کہ جس میں نہ ثواب نہ عذاب. یہی ہے نا، پھر کیا کرنا؟ ایسا کہ جس میں ثواب ملے اس کام کو کیوں نہ کریں، جس میں کچھ ملے، جس میں ملنا ہی کچھ نہیں اس کو کیا کریں؟ تو مباح سے اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا. یہ ذرا تھوڑی سی ہماری عقول سے بالا چیز ہے. دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا، یہ بڑا سمجھ میں آنا مشکل ہے. میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن جس مقام پر حضرت ہیں وہ اس کے مطابق یہ بڑا بتا رہے ہیں. رغبت اٹھا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ کی صحبت اٹھائی. تین دن تین رات پیدل چل کے جاتے تھے اس زمانے میں. 43 سال ہوا ان کا، کیا سہولتیں ہوں گی. الائی سے گڑنگ جگہ کا نام جہاں حضرت تشریف فرماتے، وہاں سے सैदपुर कश्मीर के अंदर। तो तीन दिन तीन रात पैदल चल के जाते थे, मैं सफर की बात कर रहा हूं। तो फरमाते हैं कि जब वहां जाते थे तो खामोश बैठते थे। ये हजरत शमसुद्दीन आपके साहबजादे मौलाना गुलाम रसूल साहब ने रहमतुल्लाह उनके मिसाल बताया कि हमारे वालिद साहब से सबसे ज्यादा जो फैज उठाया है तो आपके हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने उठाया है, और खामोशी में पा गए। आते थे खामोश बैठते थे, लोग सवाल जवाब करते थे ना, होता ना बाजू की बहुत आदत होती है, बहुत करते हैं। अभी खुद मात्र में फितरतन कम गो था, बाजू तबाह होती है ना, बाजू होते हैं खूब बोलते हैं, बाजू के बोलने को तो मैं हया, इसलिए मैं पूरी जिंदगी में तीन बातें बस पूछी अपने अगर, बाकी फैज ले लिया क्या खामोशी से। क्या मतलब है कि जो कुछ चाहते थे अल्लाह उनकी तलब और रगबत के बगैर कहलवा देते थे, ये बताना चाह रहे समझिए जी। बोलने की नौबत है, उनके दिल के अंदर की जो चाहत होती थी हैं जो उनकी तरबियत के लिए जो जरूरी होता था अल्लाह उनके शायक से क्या क्या कहवा देते। ये चीजें आम उनसे बाला इसलिए कह रहा हूं, ये एक चीज बता रहा हूं कि हमारे हजरत ने खुद फरमाई, एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा। फिर फरमाते हैं कि जब मुझे इजाजत मरहमत फरमाई, इजाजत समझते हैं ना कि जाओ काम करो, और कुरान के मारफ बयान करो, तो मैं घबरा गया कि मुझे तो बोलना भी, मुझे बोलना शर्म के मारे मैं बोलता नहीं। क्या किया, खामोश रहा, लेकिन चूंकि कम गो था यहां भी कुछ नहीं कहा, चल पड़ा वापस। तो फरमाते हैं जब मैं अपने गांव आया तो गांव के बाहर था, तो असर की नमाज का वक्त था, तो मस्जिद जो थी बाहर गांव के वहां असर की नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ने के बाद जो बैठा हूं तो कुछ आगे मिलने के लिए, अब जो मैंने उनसे बात शुरू की मैं खुद हैरान हो गया कि जैसे अंदर से एक दरिया उमड़ आया कुरान के मार के अंदर दरिया, और उसके बाद हमने खुद देखा कि हजरत जब बयान फरमाते थे ना उलमा, बड़े बड़े उलमा दंग रह जाते थे, ऐसे उंगलियां डाल को शब्द बहारा हर से सकते थे, जो पहले क्या थे कम गो थे, बोलना मुश्किल था, शर्म आती थी, हजरत से सवाल भी कुछ नहीं किया, अब अंदर में इतना कुछ वो भर गया है, अब वो निकल रहा है। एक दफा एक आदमी ने पूछा हजरत से, पहले भी वाकया बताया कई दफा, फिर अर्ज कर देता हूं, हजरत के प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में, हम भी अयादत के लिए गए, उस दिन हजरत को छुट्टी हो रही थी अस्पताल से, छुट्टी ली बल्कि जबरदस्ती ली, अल्लाह वालों का जी मजाक होता है, ऑपरेशन हो गया जी अब दवाई घर जाके खाना है, जो रखते हैं ना ऑपरेशन के बाद वहां पर। हजरत की बेटी थी इस्लामाबाद में कि मैं उधर चले जाता हूं, हम निकाल लूंगा, जिस काम के लिए आए तो काम हो गई, सर्जरी हो गई है। ये बात ऐसी है जो आम समझ में नहीं आएगी, आप समझेंगे कि सर्जन की क्लोज सुपरविजन में रहना भी जरूरी है, अंदर ऑब्जर्वेशन रखना है, लेकिन सजाओं के अंदर जो खतरनाक असरात हैं हम नहीं जानते, अल्लाह जानते, कैसे निकालो। खैर हजरत के ताल्लुक वाले डॉक्टर थे, वहां जाने वाले थे ना, तो उन्होंने इजाजत दे दी, हजरत बहुत खुश, जब हम पहुंची हैं ना तो इजाजत मिली और सामान समेटा जा रहा था, बहुत खुश थे। जरा थोड़ी पहले नागवारी थी ना, बोझ था ना, बोझ खुश, क्योंकि वहां से उस वक्त निकलने गए। ये है रगबात का फर्क, हमारी रगबात और अल्लाह वालों की रगबात में फर्क। اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے تھے, انہوں نے عرض کیا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھو. آج میں بہت خوش ہوں, جب تکلیف میں بندہ ہوتا ہے تو جی نہیں چاہتا کوئی بات بھی کرے. اب وہ چونکہ تکلیف بھی ختم ہوگی, تکلیف تو بھی ہوگی کیونکہ بھی سرجری ہوئی ہے, لیکن کیا دلی طور پر مسلط ہو گئی تھی کہ اس ماحول سے مجھے چھٹی ملنے لگی ہے. پوچھو. وہ مکالمہ میں کر دیتا ہوں. تو مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ہم نے بدعت کی جو تعریف پڑھی اور سمجھی ہے کہ جس کی بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو بدعت ہے, تو تصوف جو ہے اس کی بنا حضور کے زمانے میں نہیں ملتی, اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مولوی صاحب نے ادب سے سوال کیا. تصوف سے تھے نا, تو مولوی صاحب نے اس کی دلیل کیا ہے؟ خلق مسکرائے. مجھے کہا مقبول, یہ ملا لوگ دلائل تو بہت چاہتے مدلول نہیں چاہتے. پہلی بات تو یہ کوئی مولوی صاحب تو سمجھ گئے ہوں گے, عام نہیں سمجھو گے. مدلول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے دلیل. تو مدلول کون ہے جی؟ ہیں کون مراد ہیں؟ اللہ پاک کی ذات. کہ دلائل تو چاہتے ہیں مدلول, یعنی تصوف سے مقصود کیا ہے دل کی توجہ کدھر ہو جائے. یہ دلائل کے پیچھے تو پڑھ رہے ہیں, اس کو نہیں چاہ رہے. یہ پہلی بات فرمائی. یہ دلائل کے پیچھے تو پڑھتے ہیں, آپس میں بڑی بحث کریں گے, لیکن جس کے لیے دلائل ہیں یعنی اس سے دوست نہیں لگا رہے, دل کا تعلق اس سے مضبوط نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر فرمایا ان سے, یہ کیا فرما دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا نہیں ملتی تو صحابہ کے زمانے میں تلاش کر لو. اگر صحابہ کے زمانے نہیں ملتی تو تابعین کے زمانے میں تلاش کر لو. اگر تابعین کے زمانے میں تو تبا تابعین کے زمانے میں تلاش کر لو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا مفہوم ہے کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے, پھر میرے بعد کا, پھر اس کے بعد کا, یعنی حضور کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا, تبا تابعین کا. یہ زمانے کیا ہیں؟ یہ خیر الناس ہے, سب سے بہترین لوگ ہیں. تو اس زمانے کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ بہترین اعمال. تو یہ بتا دیا, فرما دیا. پھر فرمایا کہ دلیل تو قرآن میں موجود ہے, وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. کس کا اتباع کرو؟ جو اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ انابت کرتے ہیں. تو یہ منیبین کا طریقہ تو ہے نا. یہ تصوف کن کا طریقہ ہے؟ جو کدھر جا رہے ہیں یا اللہ کی طرف دور لے جا رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا طریقہ تو ہے نا, دلیل دے دی نا کہ حضور کے زمانے میں تصوف کا نام نہیں تھا, چلو تابعین میں, تبع تابعین میں اسی کا شروع ہوا نام یہ نا. پھر حضرت نے ان سے کہا, فرمایا کہ دیکھو ہم نقش بند کے اندر ہم تو ذکر کی ترتیب بتاتے ہیں, جب ذکر کرتے ہیں نا ذکر قلبی ہے, میں بھی عرض کیا کرتا ہوں. ہمارا طریقہ تو اصلاح کا کیا ہے؟ ذکر. اس میں اور ذکر کی قرآن کی آیات سنا دی جو منصوص ہیں, جو اکثر میں بھی سناتا ہوں, فذکرونی اذکرکم, واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کئی ہیں نا. اس میں ہم نے چند آیات سنا دی. تو مولوی صاحب نے پھر عرض کیا کہ ہاں پوچھا بھی آپ کو کیا اعتراض ہے جی اس پر؟ میں اعتراض نہیں ہے, ایک اشکال تھا جو میں نے رکھ دیا. تو حضرت نے فرمایا, ان سے پھر سوال کیا کہ ایمان کی حقیقت بتاؤ. حقیقت ایمان, انہوں نے فر فر سنا لیا ایمانیات. بچپن میں یاد کی ہوگی نا, آمنت باللہ کما ہوا नहीं नहीं दो दो है ना। हाँ अमन तो बिरला ही कमा हुआ बसमाई वसे बात सही है ना। और दूसरा फरफर सुना दी हवे मुस्कराए और फरमाया मौली साहब ये जो है क्या है ये हकीकत ईमान नहीं है ये अरकान ईमान है। हकीकत ईमान क्या है? अब वो चुप कर गए। अरज क्या आप खुद फरमा रहे समय ये ज़ौक की चीज है। ईमान की हकीकत क्या चीज है? अभी अर्थ करो ज़ौक की चीज ये जब सवेदाए कल में जागजी होता है तो फिर इसका ज़ौक बताता है। जब दिल के अंदर वो ईमान की हकीकत जागजी होती है तो फिर क्या उसका अंदर का उसका ज़ौक उसको बताता है। और फिर फरमाया कि ये किताबों से नहीं मिलेगा। ईमान की हकीकत किताबों से नहीं मिलेगी। ये अल्लाह वालों की सोबत से मिलेगी। ये अल्लाह अल्लाह करने से मिलेगी। अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें भी हकीकत ता फरमा दे। तो मैं अर्थ कर रहा हूं ये जो बातें फरमा रहे हैं ये हम किन के अशालत पढ़े? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने अपने दिल की बेदारी से इस ज़ौक को बेदार करवाया और उनके दिल ने इसको चखा, इसलिए वो फरमा रहे हैं ये इन अल्लाह वालों की बातों से फरमाते हैं। अगर तू इनके मर्तबे तक पहुंचना चाहता है तो अव्वल हकीकत इस्लाम हासिल कर। ईमान की बात नहीं की पहले, क्या हकीकत इस्लाम हासिल कर, इसके बाद खुले छुपे सारे गुनाह छोड़, फिर कामिल एहतियात अख्तियार कर, इसके बाद दुनिया की वबा और हलाल चीजों से रगबत उठा। यहां मैंने बात की थी ना कि हमारे हजरत को जो कुछ मिला वो इसकी रगबत से हटकर अल्लाह ने अपने फजल से फिर खुद उनके शेख उनके मुरब्बी के जरिए से इनके दिलों के अंदर ये ऐसा भरा कि उसके बाद फिर ये शुरू हुआ जो मैं बताई। मैंने एक आपको मिसाल दी ना उलमा के साथ जब होता था, फिर एक मौली साहब ने पूछा था ये कहां से मिलेंगे, ये उलूम कहां से मिलेंगे जो आप बयान कर रहे हैं। जो पहले फितरतन हया के गलबे से बात नहीं कर सकते थे, अब ऐसे ऐसे उलूम मारफ बयान कर रहे हैं कि उलमा दंग रह जाते हैं। तो किसी ने पूछा ये कहां से मिलेंगे, मैं कुरान से, ये उलूम कहां से मिलेंगे? पहले तख्वा अख्तियार करो, पहले इत्तबाए सुन्नत इत्तबाए शरीयत, फिर अल्लाह अल्लाह करो है? और फिर कुरान में तदब्बर करो। मैं आज हाल ये है कि तकवा नहीं है, इत्तबाए सुन्नत नहीं है, इत्तबाए शरीयत नहीं है, तो तकरीर का फन तो सीख लिया लेकिन दिल शक में भटक रहे, इसलिए ये खुलेंगे उन पर फिर यही बता रहे हैं। खोले छुपे सारे गुनाह छोड़ो, कामल इख्तियार इख्तियार करो, फिर दुनिया की मुबाह और हलाल की रगबत उठाओ, अल्लाह देंगे अपने फजल से देंगे। और फिर क्या समाते हैं, फजल खुदाबंदी का भी गुना हासिल करो। सुभान अल्लाह, ये ऊंचे दर्जे, यानी अपनी मर्जी खत्म कर दो, खुद बांगू ना पूछो। जब यकीन हासिल हो जाता है कि मेरा मकसूम अल्लाह मुझे देंगे ज़ाहरी भी बातनी भी, वो फिर उसके मुताला महबूब के अंदर और उसके अंदर जो है ऐसी मशगूल हो जाते हैं कि फजल खुदाबंदी से खुद मिल रहा है कि बुजुर्ग फजल हक के किसी शय की हाजत न रहे। और इसके बाद उसके फजल में भी ज़ोत इख्तियार करो और उसके कुर्ब से तवंगर इख्तियार करो। अब उसके कुर्ब की जो लज्जत है ये लफ्जी नहीं है, ये भी ज़ौकी है जी। फिर उसके कुर्ब से तंगरी इख्तियार करो, जब उसका कुर्ब मिल गया दिल को, हाँ اب غنا آ گیا، اب تمنگری مل گئی، اب یہ امیر بن گئے ہیں. بس جب اس کے قرب کی تمنگری تیرے لیے صحیح ہو جائے گی، وہ تجھ پر اپنے فضل کا میہ برسائے گا اور طرح طرح کے فضل کے دروازے، اپنے لطف، اپنی رحمت اور اپنے احسان کا دروازہ اس پر کھول دے گا. اس لیے ہوتا ہے مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے، تربیت وہی ہو جاتا ہے. یا کہ درجہ کھلا، یہ تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کی باتیں آ رہی ہیں. پھر کیا ہے؟ اول دنیا تجھ پر تنگ فرمائے گا، اب یہ جو ان پر بیتی، جو ان کا مشاہدہ ہے، وہ بتا رہے ہیں اول دنیا تجھ پر کیا تنگ فرمائے گا، اس کے بعد بے انتہا اس کو فراخ کرتے ہیں. اور یہ وسعت دنیا اولیاء و صدیقین میں سے کسی کسی کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ حق تعالیٰ ان کے تقوی سے واقف ہے، بس جانتا ہے کہ کسی چیز میں بھی مشغول ہو کو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بس دنیا بکثرت دے دینا ان کے لیے مضر نہیں ہوتی، ان کو دیتے ہیں. اکثر اللہ والوں کو مفلسی میں پائیں گے، لیکن بعضوں کو یہ یہاں سے مارے اس کو دیں گے کہ اب یہ کسی مشغول کو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بس دنیا بکثر دے دینا ان کے لیے مضر نہیں ہے. یہ بعض کے لیے ہے، اور اکثر اولیاء کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمیٹ لی جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کو ان کا اپنے لیے فارغ، اپنے دربار میں حاضر، اپنے طالب بنائے رکھنا پسند آتا ہے، بس ان کو مال و منال عطا نہیں فرماتا. اگر ان کو دنیا عطا فرما دے تو شاید وہ اس کے شغل میں اس کی خدمت سے غافل ہو جائیں اور دنیا کے ساتھ بیٹھے رہیں. آگے سمجھتے ہیں کہ یہ قاعدہ تو اکثر ہے، وہ نادر ہے، وہ جو جس کو دنیا فراہ، جن اللہ والوں کو دنیا فراہ کیا تو یہ کیا ہے؟ نادر ہے. نادر کیا ہے؟ بہت کم. اور یہ اکثر ہے. اور نادر کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا، نادر کل معدوم نہیں ہے نا، نہ ہونے کے برابر. اس لیے عام طور پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ طالب حق کے لیے فقر، تنگ دستی لازمی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی، مگر انہوں نے اللہ کی خدمت کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہونا پسند نہیں کرنا. آپ کا فقر کیا استراری نہیں تھا، اختیاری تھا، خود اختیار فرمایا. کمال زہد اور اعراض کی وجہ سے مقصوم کی طرف توجہ نہ کی، آپ پر روئے زمان زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی، آپ نے ان کو واپس کر دیا. اے میرے رب، کیا فرمایا؟ اے میرے رب، مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکین ہی ہونے کی حالت میں موت دے، اور مساکین ہی کے ساتھ میرا حشر فرمایا. آپ کی بات زہد در حقیقت عمدہ نیت کا نام ہے، کہ دل میں کسی شے کی رغبت نہ ہو اور جو کچھ لے وہ تعمیل خداوندی کی نیت سے لے، ورنہ اپنے مقصوم سے زہد اختیار کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے. جو اللہ نے دینا ہے، اس میں لکھ دیا ہے، وہ تو آ کر رہے گا. زہد بھی لیتے ہیں، حریص بھی لیتے ہیں، مگر نیت کا فرق ہے کہ مومن حرص کی گرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ تما کرتا ہے، نہ جلدی مچاتا ہے، اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے باطن کے ساتھ ان سے روح گرداں بنتا ہے، اور حکم خداوندی کی تعمیر میں مشغول رہتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کا مقصود اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے گا، بس اس کا طالب نہیں بنتا، اور جو چیزیں اس کے مقصود میں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہیں اور عاجزانہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں قبول کر لو. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. ذرا اونچے درجے کی ہیں، تو یہ دل کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے دل کے اوپر جو بیتتی ہے یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ اس کی لذت سے ہمیں کچھ آشنائی عطا فرما دے. تو پھر عرض کر دوں کہ اس کی ابتدا کس سے ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی اور ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، تو ہمارے سمجھنا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ذکر ہے. مختلف طریقے ہیں دل کی اصلاح کے لیے، مختلف طرز ہیں، مختلف طریقے ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ذکر قلبی، ذکر خفی. اور اس کا مستقل حکم ہے وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، اپنے جی میں، اپنے دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ پاک فرماتے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. کہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو اسم کے ساتھ اور تبتل کے ساتھ، یعنی علیحدگی میں تنہائی. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے، اتنی صفات بتائی گئی ہیں جو اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے، وہ قوت حاصل کرنی ہے نفس کے خلاف، نفسانیت کے خلاف، شیطان کے خلاف، اس سے بچنے کے لیے، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے. تو اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لو، بسا لو. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، فرمانے ہیں کہ رب کا جو نام ہے یہ بڑا متبرک نام ہے، تو اس متبرک نام کو ہم دل میں رچا لیں، بسا لیں. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے تصور کرے، تصور سے لکھے دل پر. دیکھیں گھر کا تصور کرو، گھر کا نقشہ ہمارے آ جاتا ہے نا سامنے نا، کسی اچھے دوست کا تصور کرو، ہلکا تصور کرو، اس کی لذت تک کا ادراک ہو جاتا ہے. کیوں جی، مزہ آ گیا تصور سے. ایسے اللہ کے نام کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ لفظ اللہ کہے مزہ آ جائے، اللہ کا تصور کرے، اللہ کے نام کا، ذات کا تصور منع ہے کیونکہ ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی ذات. کوئی مثال بنائی نہیں ہے، لیسا کہ مثل شے، اس نے کوئی مثال بنائی نہیں ہے، اس لیے اس کے نام سے اس کی محبت لینی ہے. تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھو اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے. اور تصور نہیں جمتا تو اپنے ارادے سے ہی دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ مبارک نام جو ہے اس کی تکرار اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر حرام کام سے ہمیں روک دے، تنہائیوں کے اندر بھی، خیالوں کے اندر بھی، ارادوں کے اندر بھی. اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل کے اندر وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، اور تصور سے اب ہم تھوڑی دیر تکرار کر لیں اللہ 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 اللہ.
سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد لعدد كل ذرة مئة ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم تحر قلوبنا عن النفاق، اللهم تحر قلوبنا عن غيرك، ونبذل قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.